بسم الله الرحمن الرحيم. سلمي الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں پہلے استاذ اور معلم تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے وہ اونچے درجے کے بندوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی اور اس قربانیوں کا بدلہ دنیا میں کچھ بھی نہیں لیا. گویا انہوں نے اپنا پورا بدلہ جنت کے لیے ریزرو کر لیا کہ جنت میں جا کے ہی اللہ تعالی سے بدلہ لیں گے. غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. ان کو کفن دینے کے لیے ایک چادر ملی اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر کی طرف کفن لے جاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے, پیر ننگے ہو جاتے تھے, اور اگر پیر کے اوپر چادر لے جاؤ تو سر کھل جاتا تھا. اتنی چھوٹی سی ایک چادر ان کے کفن کے لیے تھی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی چادر کھینچ کے سر کے اوپر کر دو, پیر کھل جاتے ہیں تو وہاں گھاس ڈال دو. عرب میں ایک گھاس ہوتی ہے جس کو ازخیر کی گھاس کہتے ہیں. का पैर उनके खुले हैं तो पैर के ऊपर घास डाल दो। इस तरह हजरत मसअब रदी अल्लाह ताला अन्हो को कफन दिया गया। अंदाजा लगाओ कि उनके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, बस एक चादर थी और उस चादर से सर से लेकर घुटने तक अंदाजन वहां तक बदन को कफन लपेट दिया और नीचे वाले हिस्से के ऊपर घास डाली और उनको कब्र के अंदर दफन कर दिया। हजरत मसअब इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल सूरत बिल्कुल हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी थी। इसलिए जब हजरत मसअब इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो किसी ने, शैतान ने यह अफवाह फैला दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, सलामत थे, लेकिन शैतान ने अफवाह चला दी। चूंकि बिल्कुल हुजूर की कॉपी थे हजरत मुसअब रदी अल्लाह ताला अन्हु और वो शहीद हो गए। बस ये खबर सुननी थी कि सहाबा की दुनिया अंधेरी हो गई कि हुजूर शहीद हो गए, सहाबा के हौसले टूट गए। कुछ सहाबा मदीने पाक की तरफ चले रवाना हो गए, कुछ ओहद पहाड़ की तरफ चले गए और कुछ सहाबा ने ये सोचा कि कहां जाए, किधर निकले, कोई मैदान से इधर उधर हो गया। कुछ सहाबा मैदान के किनारे पर बैठ गए, कुछ सहाबा ने ये सोचा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जिंदा नहीं रहे तो हमें भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, और उन्होंने ये सोचा कि अब पूरी ताकत लगा के दुश्मन से मुकाबला करो और खुद भी शहीद हो जाओ। पूरा एक अजीब माहौल हो गया। देखिए अफवाहें कैसी कैसी होती है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की भी अफवाह दुश्मनों ने चलाई थी, और उसके अंदर एक फायदा ये हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान हैं, आपको भी हकीकत में एक दिन मौत आनी आनी है, तो आज उसका रिहर्सल हो गया कि आज तो सिर्फ अफवाह है उहुद के मैदान में, लेकिन एक दिन आएगा कि हकीकत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले जाएंगे। तो कहा जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में दुनिया से चले जाएंगे उस दिन फिर क्या होगा। इसलिए गोया कि आज अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी निजाम हो गया कि अफवाह एक खैर बन गई। सहाबा आपस के अंदर गम में तो थे, तकलीफ के अंदर तो थे, लेकिन उनकी बातचीत ये भी थी कि हय्युन कय्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह, उनकी हम तो इबादत करते हैं, ان کے دین کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے افواہ سے صحابہ کرام کے اوپر بہت اثر ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ میں بڑا غم ہے، میرے صحابہ کو بڑی الجھن ہے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کرنا شروع کیا، الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آ جاؤ، میں اللہ کا رسول زندہ ہوں۔ حضور خود اعلان کر رہے ہیں، اور اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بہادری کے ساتھ مکہ کے کافروں کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا، پوری بہادری کے ساتھ۔ اب ایسے موقع پر مکہ کے جب کافر دشمنوں نے سنا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، سلامت ہے، تو ان لوگوں نے اب پوری طاقت لگائی، پوری کوشش کی کہ کسی طرح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، تو وہ تو اندر اندر خوش ہو رہے تھے، لیکن جب نورانی اور پاکیزہ آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی کہ حضور تو زندہ ہیں، سلامت ہے، تو اب یہ مکہ کے کافر حیران حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت کے اوپر سات انصاری اور دو قریشی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آجو باجو ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یردہم عنا ولہ الجنہ، کون ان مکہ کے دشمنوں کو دور بھگائے گا، اللہ اس کو جنت دیں گے، او ہو رفیقی فی الجنہ، جو بھی ان مکہ کے دشمنوں کو بھگائے گا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ رہے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ تو یہ نو دس صحابہ حضور کے چاروں طرف کھڑے ہیں، سر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہیں اور زوروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمارہ ابن یزید السکن رضی اللہ تعالی عنہ بالکل زخمی ہو کر کے آئے، اور انہوں نے اپنے گال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے اوپر رکھ دیے، ایک دم زخم سے چور ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادن منی الیہ الیہ، ہمارا میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، اور انہوں نے اپنے گال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھے، اور اسی حالت کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ کتنی خوش نصیبی کہ اللہ کے نبی کے قدموں پر گال رکھ کر کے شہید ہو جاوے، کتنا اونچا مقام، کتنی اونچی خوش نصیبی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ساتھ زوردار مقابلے کے اندر مشغول ہے۔ ایک خطرناک مکہ کا کافر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آیا، اور یہ کہنے لگا زور سے، دلونی علی محمد، کہاں ہے محمد ذرا مجھے بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ فوالذی یحلف بی لئن رأیتہ لأقتلن، وہ اپنے بتوں کی قسم کھا رہا تھا کہ اگر جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو میں قتل ہی کر دوں گا آج ان کو. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آیا اور کندھے مبارک کے اوپر اتنی زور سے تلوار ماری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لوہے کا لباس پہنا تھا اس لیے زخم تو نہیں آیا، لیکن اتنی زور سے اس ظالم نے وار کیا کہ تقریباً ایک مہینے سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہوتا رہا، تکلیف ہوتی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس نے ایک تلوار ایسی بھی ماری کہ یہ آنکھ کے نیچے والا حصہ، گال مبارک نورانی، وہاں زخم آیا، اور زخم کی وجہ سے حضور نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی تھی جیسے آرمی والے ملٹری والے پہنتے ہیں، اور اس کی کڑی کڑی بنی ہوئی تھی، تو دو لوہے کی کڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کے اندر گھس گئی، بالکل اندر چلی گئی، جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا. اور وہ گھمنڈ میں کہنے لگا، دیکھا میں قمیہ کا بیٹا ہوں، میں نے کیسے آپ کے اوپر اٹیک کیا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اقمعک اللہ، اللہ تجھے توڑ دے وے. ہوا بھی ایسا کہ ایک جنگلی پہاڑی بکرا یا جنگلی پہاڑی مینڈا آ کر کے اس نے اس کو ایک موقع پر ایسے سینگ مارے اپنے کہ اس ظالم کو اس نے ختم کر دیا. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی چھوڑیں گے، حضور کی بد دعا کا بھی اس کے اوپر اثر ہوا. اور عبداللہ ابن شہاب زہری، امام محمد ابن شہاب زہری کے نانا، اس وقت کافر تھے، بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کیا اور پتھر بھی مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ ایک کھڈے کے اندر گر گئے. پیچھے ایک نام گزرا تھا، ابو عامر راہب، اس نے میدان میں الگ الگ جگہ پر کھڈے کھدوا رکھے تھے، تو اس میں سے ایک کھڈے کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے نیچے کھڈے میں اتر کر ہاتھ کا سہارا دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا. خون خون حضور کو نکل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون صاف کر رہے تھے. کھجور کی جو چٹائی ہوتی ہے وہ چٹائی جلا کر کے اس کی راکھ بنا کر زخم میں لگاتے ہیں تو خون بند ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں پانی میں ایک درخت ہوتا ہے، گجراتی میں گھاس دورا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی جب پکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو لگا دیتے ہیں تو فوراً خون بن ہو جاتا ہے. پہلے کہاں اتنے پٹے اور یہ ڈاکٹروں کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, لوگ گھروں میں آسان ٹریٹمنٹ کر لیتے تھے. ہر گھر میں وہ گھاس دورا رکھا رہتا تھا, خون نکلے زخم ہو قدرتی چیز ہے اس کو رکھ دیتے تھے, خون بن ہو جاتا تھا. تو یہ کھجور کی جو چٹائی عرب میں بنتی تھی اس کو جلا کر اس کی جو راکھ ہوتی ہے وہ راکھ بھی زخم میں بھرتے ہیں تو خون بن ہو جاتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب خون نکل رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرما رہے تھے, کیف یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا رباعیتہ وہو یدعوہم الی اللہ. جس وقت ظالم نے پتھر مارا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا اور دانت مبارک بھی ٹوٹ کر کے گر گیا. وہاں ترکی میں استنبول میں توپ کاپی میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کا ٹکڑا ہے جو احد کی لڑائی کے موقع پر شہید ہو کر بدن مبارک سے نکل گیا تھا, ٹوٹ کر کے باہر آ گیا تھا. اوپر والا حصہ دانت مبارک کا ٹوٹ گیا, بالکل نیچے سے نہیں نکلا تھا, اوپر کا حصہ ٹوٹ کر کے نکل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا, نبی کا دانت توڑ ڈالا, حالانکہ نبی ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. پھر ایک یہ بھی ارشاد فرمایا, اشتد غضب اللہ علی قوم فعلوا بنبیہ. اللہ کا غصہ ایسی قوم پر بہت تیز اور سخت ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے. پھر حضور نے اپنے دانت مبارک کو بتلایا اور کہا, دیکھو انہوں نے میرے دانت کو توڑ دیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خون نکل رہا ہے, یہاں کڑیاں لوہے کی اندر گال مبارک میں ہیں, دانت مبارک ٹوٹا ہوا ہے, خون میں اللہ کے نبی لطپت ہے. اس موقع کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غضب اور غصہ اس آدمی کے اوپر سخت ہو جاتا ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا غلط سلوک کرے, اس موقع پر اللہ تعالی کے یہاں سے آیت آئی, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو یا ابو سفیان کے لیے بد دعا فرمائی تھی, اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. اور دراصل یہ آیت نے آ کر کے یہ بتلایا, اشارہ دیا کہ ان لوگوں نے ظلم تو کیا ہے لیکن آئندہ اللہ تعالی ان کو ایمان دینے والے ہیں, اس لیے اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زخم کی حالت میں جب خون نکل رہا ہے, دانت مبارک ٹوٹا ہوا ہے, چہرے کے اندر جو ہے لوہے کی کڑیاں اندر ہے, آپ نے فوراً دعا مانگی, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دو, وہ جانتے نہیں کہ آپ کے نبی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے, اس لیے وہ آپ کے نبی کو پتھر مار رہے ہیں, آپ کے نبی کو زخمی کر رہے ہیں, آپ کے نبی کا دانت توڑ رہے ہیں. اے اللہ ان کو آپ کے نبی کا مقام معلوم نہیں، آپ ان کو معاف کر دو، خون خوب نکل رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ میں حضور کی کڑیاں نکالوں، لوہے کی کڑیاں اندر گھس گئی ہے، کیسے نکالے؟ پہلے انہوں نے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کا ہاتھ سے نکالنے کے اندر حضور کو تکلیف زیادہ ہوگی، اسی لیے انہوں نے اپنے دانت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک سے کڑیاں نکالے تاکہ آسانی سے نکل جائے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چار دانت ٹوٹ گئے، حضور کے نورانی گال سے کڑی نکالنے میں ابو عبیدہ کے چار دانت ٹوٹ گئے۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ لوہے کی کڑیاں گال مبارک میں کتنی اندر چلی گئی ہوگی، کتنی حضور کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے چار دانت ٹوٹ گئے۔ آدمی کے سامنے کے دانت جب ٹوٹتے ہیں تو خوبصورتی میں کمی آتی ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی اور زیادہ ہو گئی دانت ٹوٹنے کے باوجود، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک سے کڑی نکالنے کے لیے ان کے چار دانت ٹوٹے تھے، اسی لیے خوبصورتی اور زیادہ ہو گئی۔ جب خون نکل رہا تھا، خون کو صاف بھی کر رہے تھے، دھو بھی رہے تھے، چٹائی کا پاؤڈر جلایا ہوا وہ بھی وہاں لگا رہے تھے، اتنے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہے، ان کے ابا جان مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پینے لگے کہ حضور کا مبارک خون جو گر رہا ہے، کہ میں نیچے نہیں گرنے دوں گا، پینے لگے، وہ چاٹنے لگے حضور کا خون مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے مالک کیا کر رہے ہو، میرا خون چاٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں حضور، میں آپ کا خون پی رہا ہوں، نیچے نہیں گرنے دوں گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس دمی دمہ لم تصبہ النار، میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی۔ جس کے بدن میں نبی کا خون چلا گیا کہا اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی من خالت دمی فلینظر الی مالک ابن سنان، جس کو بھی دیکھنا ہے کہ میرا خون کس کے خون کے ساتھ مل گیا تو وہ مالک ابن سنان ان کو دیکھ لے گئے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ بعض مرتبہ خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اچھے اور نیک آدمیوں کا خون چڑھانا چاہیے، کیونکہ جیسا خون ہماری باڈی میں جاتا ہے اس کا ہماری طبیعت کے اوپر آئندہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کسی نیک اچھے صالح آدمی، حلال کمائی والا، اچھے اخلاق والا، اس کا خون بدن کے اندر جو ہے ہمارے آوے، اگر ضرورت پڑے تو۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے چاٹ لیا، پیٹ میں اتار لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دے دی کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی۔ ایک اور ظالم عبداللہ ابن عمید وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں کھڑے تھے، انہوں نے حضرت ابو دجانہ نے اس آنے والے دشمن کے اوپر زوردار وار کیا اور دشمن کو ختم کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم رد عن ابی خرشتا کما انا عنہ راضٍ، اے اللہ ابو دجانہ سے راضی ہو جاؤ میں بھی ان سے راضی ہوں۔ کام بن گیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ آپ ان سے راضی ہو جاؤ، غرض یہ کہ اس موقع کے اوپر دشمنوں نے سب طرف سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زوردار حملے کر دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری بہادری کے ساتھ میدان کے اندر جم کر کے رہے، زخمی ہوئے، بے ہوش ہو گئے، خون نکلنے لگا۔ آج بھی وہاں احد پہاڑ کے اندر وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں زخم کے وقت پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے۔ جب وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں پہلے تو باقاعدہ نیچے نشان بھی بنے ہوئے تھے کہ اس اس جگہ کے اوپر خون مبارک کے قطرے جو ہے پہلے گرے تھے، اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے آرام کروایا تھا بے ہوشی کی حالت میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر صحابہ جمع ہو گئے اور پھر مکہ والوں کا ایسا مقابلہ کیا کہ مکہ والے میدان چھوڑ کر کے پھر واپس مکہ کی طرف چلے گئے۔ دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، بدن سے خون نکلا، بے ہوشی ہو گئی، یہ سب کا سب اللہ کے دین کے لیے حضور نے یہ تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شایہ نشان بہترین بدلے سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ زلیخا خاتون، وزیر والا کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اشراق کی نماز دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، جلدی ہو تو دو ہی رکعت صحیح لیکن پڑھ لو، چار پڑھو گے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ چاش کے اندر بھی ایسا ہے کہ چار سے لے کر بارہ رکعت تک پڑھنے کی گنجائش ہے، ایسے حضرات محدثین کے یہاں اشراق اور چاش دونوں ایک ہی ہے، سورج نکلنے کے بعد جب مکرو وقت نکل جاتا ہے اس کے بعد دونوں نیت سے پڑھ لو، اشراق کی بھی نیت کر لو، چاش کی بھی نیت کر لو، انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ اشراق سورج نکلنے کی 15 منٹ کے بعد پڑھو اور 10-1 بجے کے بعد چاش کی نماز پڑھو، دونوں الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روزی کی برکت ہے چاش کی نماز میں، اسی لیے اپنے کام کاج پر جاؤ، جاب پر جاؤ تو صبح میں جب سورج نکل جاوے 15 منٹ گزر جاوے اس کے بعد 2-4 رکعت نماز اشراق اور چاش کی نیت سے پڑھ کے جاؤ تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل کے پڑھنے کا اہتمام عطا فرمایا، نکاح بھی ہے آج ماشاءاللہ، اور نکاح کے اندر مہر فاطمی ہے ماشاءاللہ. مہر فاطمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی, آپ کی زیادہ تر شادیوں میں اور آپ کی بیٹیوں کی شادی میں جو مہر رکھا گیا اس کا نام مہر فاطمی ہے. اور اس کو گننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن نکاح ہو اس دن سونی کو پوچھ لینے کا کہ 1532 گرام چاندی کی آج کی کتنی قیمت ہے, وہ مہر میں رکھ دینے کی. وہ مہر سنت کی نیت سے رکھو تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. ہمارے یہاں رواج بہت سارے ہیں, کپڑے چڑھاؤ, چپل چڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ سب رسم و رواج کے بجائے سنت مہر دینے کی عادت بنا. مہر دے دیا وہ بھی مہر فاطمی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو جائے گی. اور قرآن میں اللہ تعالی نے نکاح میں لینے دینے کی نسبت سے مہر کو بیان فرمایا, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, عورتوں کو خوشی خوشی مہر دو, جتنا اچھا مہر تم خوشی خوشی دے سکو. عربی میں مہر کو صدقات کہا جاتا ہے, آیت میں بھی یہی لفظ آیا. تو وہاں صاحب تفسیر القرآن نے نقطہ لکھا ہے کہ لفظ صدق سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی اپنی بیوی سے محبت سچی ہے, اس کی دلیل ہے اچھی مہر دینا. کہ اگر بیوی کو اچھی مہر تم نے دی, مسنون مہر دی, تو یہ دلیل اور نشانی ہوگی کہ بیوی کے ساتھ شوہر کو سچی محبت ہے, تو اس نے مہر دی. اب نعوذ باللہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں, مہر کم سے کم دینے کی, بھائی کیوں؟ کہ اللہ نہیں کرے کچھ گڑبڑ ہوئے تو مہر کی جو دی رقم وہ تو گئی, چونکہ مہر بیوی کا حق ہے, وہ تو بیوی کی مالکی ہو گئی. تو لوگ یوں ڈرتے ہیں کہ مہر دے دی بڑی رقم, نہ اللہ نہیں کرے کچھ ہوئے تو اپنے تو نقصان میں رہیں گے. ارے بھائی ایسی گندی باتیں مت سوچو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر دی وہ مہر کو رواج دو, یہ مہر فاطمی. باقی یہ سب چیزیں چڑھاوے وڑھاوے یہ رسم و رواج ختم کرو. اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیش پیسے بھی مہر میں دے سکتے ہیں, گولڈ اور سلور, سونا اور چاندی, اس کے زیورات, وہ بھی مہر کے اندر دے سکتے ہیں کہ بھائی مہر کے اندر اتنا گولڈ اتنی سلور, اور یہ مہر عورت کی مالکی سمجھی جاتی ہے کہ عورت اس کی مالک بن جاتی ہے, اور شوہر کی طرف سے اس کے لیے یہ نکاح کا ایک عوض جیسا ہو جاتا ہے. اسی لیے مہر فاطمی عام کرنی چاہیے, اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ مہر فاطمی کی سنت کو مسلمانوں کو زندہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور دوسرے سب خرافات سے بھی بچنا چاہیے. سادہ سیدھا نکاح, جتنا سادہ نکاح کریں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی, جتنا سمپل نکاح ہوگا اتنی زیادہ برکت ہوگی. اور وہ جو نکاح کے بعد جو شور مچاتے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں, وہ سب بند کرو, وہ غلط طریقہ ہے. تم تو نہیں کرو گے, شور بھی مت مچانا اور پٹاخے بھی مت پھوڑنا. یہ سب چیزیں خرافات ہیں, غلط چیزیں ہیں, ایسی چیزیں نکاح میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وکیل ہے حاجی راشد احمد غلام نبی شیخ. یہ بھی بہت اچھا ہے کہ لڑکی کے ابا خود وکیل بن کے آوے، یہ والی کہلاتے ہیں، خود لڑکی کے ابا کو والی بن کر کے نکاح پڑھانا چاہیے، یہ اصل طریقہ ہے. گواہ بھی دونوں لڑکی والوں کے ہی ہونے چاہیے. میں بار بار یہاں نکاح میں کہتا ہوں کہ گواہ بھی لڑکی والوں ہی کے ہونے چاہیے، اور والی موجود ہے اور پوری مجلس موجود ہے، یہ سب کافی ہے. حافظ ولی محمد عبد الرسول حکیم جی، کون؟ اچھا، حسن فتح محمد شیخ. میں پڑھا دوں نکاح. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اہل طاعتہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حافظ محمد ثاقب محمد حسین وزیر والا، حاجی راشد احمد غلام نبی شیخ نے اپنی صاحب زادی شیخ اسما راشد احمد کی ذات کو حافظ ولی محمد حسن فتح محمد کی شہادت سے اس پوری مجلس کی موجودگی میں مہر فاطمی نقد کے عوض میں آپ کے نکاح میں زوجہ اور بیوی بنا کے دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. دعا کے بعد سب دلہے کو مبارکباد دو، یہ بھی سنت عمل ہے، مبارکبادی دینا. الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماؤ اجڑوں کو آباد فرماؤ بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرماؤ جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرماؤ ہمارے تمام مساجد کی عبادت گاہوں کی مدارس کی مکاتب کی دینی اداروں کی دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت و نصرت فرما اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما زوجین میں کامل جوڑ اور محبت عطا فرما اس دیواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرما اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عصمت عفت پاک دامنی کا ذریعہ بنا اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ اس جوڑے کو جنت میں بھی باقی فرماؤ توڑ طلاق جھگڑے فتنوں سے ان کی زندگی کی مکمل حفاظت فرماؤ ان کی عمروں میں برکت عطا فرماؤ خاندانوں میں بھی جوڑ محبت عطا فرماؤ اے اللہ جن کے گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرماؤ جن کی شادیاں ہو گئی ان کو خوشگوار محبت بھری زندگی عطا فرماؤ نیک صالح اولاد عطا فرماؤ. اے اللہ زندگی میں بار بار ہمیں مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، حج عمرے عطا فرماؤ، حرمین شریفین کی حاضری عطا فرماؤ، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقویٰ میں خوب برکت عطا فرماؤ، موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ. اس مجلس میں موجود اپنے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ، تکلیف اور الجھنوں کو دور فرماؤ. پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.